أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت روزوں کے احکام کے ساتھ رکھی ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں رکھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کا رمضان اور روزوں کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے. ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ رمضان اور دعاؤں کا ایک خاص تعلق ہے، تبھی تو رمضان میں خاص طور پر نمازوں، نوافل، تہجد، تراویح وغیرہ کی طرف خاص توجہ پیدا ہوتی ہے. یہ احساس ہے ہر حقیقی مسلمان کو کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی خاص پیار کی نظر اپنے بندوں پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو عام دنوں میں بھی اپنے بندوں پر پیار کی نظر ہوتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے تو میں اس کا ذکر محفل میں کروں گا، اگر وہ میری طرف ایک بلشت بھر آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. بندے سے یہ سلوک فرماتا ہے. اور جب رمضان کا مہینہ ہو، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا مہینہ ہے، پورا ماحول ہی انسان کو اس حالت میں کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب باتیں دل کی گہرائی سے ہوں، ایمان پر مضبوط ہوتے ہوئے ہوں، نہ کہ سطحی طور پر. پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی کی مثال دیتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے, بڑا کریم اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے. صدق دل سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا, قبول کر لیتا. بس یہ حالت اس وقت میں اثر ہوتی ہے جب صدق کے دل سے انسان مانگے, ہاتھ بلند جب ہو. اور صدق کے دل سے مانگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گزشتہ گناہوں سے مکمل بچنے اور حقیقی توبہ کا عہد کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. بس ہم بعض دفعہ جلد بازی میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی, لیکن اپنی حالت کو نہیں دیکھتے کہ کتنا صدق دل ہے, صدقے دل ہے, کتنی سچائی سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم بڑھ رہے ہیں, کتنی سچائی سے ہم پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کا عہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, وہ تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے, ہماری پتال سات سے واقف ہے. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے, اس کے کھلے در میں داخل ہونے کے لیے, اس کے لوازمات ہی پورے کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت بندوں پر اس قدر ہے کہ ہر سال خاص طور پر رمضان میں ہمیں لا کر یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر عام دنوں میں بھول چوک ہو گئی ہے تو اب اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھا کر میری طرف آؤ اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان دنوں میں اپنے بندوں پر پیار کی نظر ڈالنا چاہتا ہے, بھولے بھٹکوں کو رائے راست پر لانا چاہتا ہے. خاص ماحول کی وجہ سے بندوں کے عبادت کے معیار بلند کرنا چاہتا ہے. اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے بندے, تو ان بندوں سے مراد ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہتے ہیں, حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. بس یہ حقیقی بندے بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور رمضان میں اس قرب پانے اور حقیقی بندے بننے کا خاص ماحول میں اثر ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم بڑھنے کی کوشش کریں گے تبھی ہم اس کے حقیقی بندے بن سکتے ہیں, اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایسے بندوں اور میرے سے عشق کرنے والوں کو کہہ دو کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. بس ہماری دعائیں صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہم اس کی طرف ایک بلشت, ایک ہاتھ اور تیز چل کر جانے والے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف اس سے بڑھ کر توجہ فرمائے گا اور دوڑ کر ہماری مدد کو آئے گا, دعاؤں کو سنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ زبانی محبت کے دعوے نہیں ہیں جو تمہیں یہ مقام عطا کر دیں گے, نہیں بلکہ تمہیں میری باتوں کو ماننا پڑے گا, میرے احکام پر عمل کرنا پڑے گا, حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے, फिर इसके साथ ईमान में मजबूती भी पैदा करनी होगी। ऐसा ईमान जो कभी मुतजलजल ना हो, जब ये होगा तो फिर ही मेरे बंदों में, हकीकी बंदों में शुमार हो सकते हो। अब वो लोग खुद अपना जायज़ा ले लें जो कहते हैं कि हमने बड़ी दुआ की, बहुत सजदे किए, बहुत नफल पढ़े, लेकिन हमारे मकसद हासिल नहीं हुए। क्या उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल कर लिया? क्या उन्होंने अपनी ईमानी हालत को इस मायार पर पहुंचा दिया कि कोई तूफ़ान उन्हें हिला ना सके? अक्सर ऐसे लोगों का ये हाल है कि बजाय इसके कि अपने महबूब का की ख्वाहिशात को पूरा करें अपनी ज़रूरियात की फहरिस्त पेश करके फिर कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने ये ना पूरा ना किया तो दुआओं को क्या फ़ायदा। फिर खुदा ताला के वजूद पर, दुआओं की हिकमत पर, दुआओं की कबूलियत पर सवाल करने लग जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला के बंदों की निशानी नहीं होती, ये तो उन लोगों की निशानी नहीं है जिनके हाथ को अल्लाह ताला खाली वापस लौटाने से शर्माता है। बस हमें अल्लाह ताला के बारे में सवाल करने से पहले अपनी हालत का जायज़ा लेना चाहिए कि किस हद तक हम अल्लाह ताला की बातों को मानकर उस पर अमल कर रहे हैं, किस हद तक हम अपने ईमान में मजबूत हैं। हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने अपने लिटरेचर में मुख्तलिफ़ किताबों में इरशादात फरमाए इस बारे में, दुआ की हिकमत, उसी कबूलियत की हिकमत और फ़िलासफ़ी बड़ी तफसील से बयान की है। और वो मयार बताए हैं जब दुआ को हकीकी दुआ कहा जा सकता है। इस हवाले से मैं आप अलैहिस्सलाम के कुछ हवाले भी पेश करूँगा कि हकीकी अल्लाह ताला के हकीकी बंदे कौन हैं। आप फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा के वजूद पर दलील क्या है, तो उसका ये जवाब है कि मैं बहुत नज़दीक हूँ। यानी कुछ बड़े दलाइल की हाजत नहीं है, मेरा वजूद नहायत अक़रब तरीक़े से समझ आ सकता है और नहायत आसानी से मेरी हस्ती पर दलील पैदा होती है। और वह दलील ये है कि जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुनता हूँ और अपने इल्हाम से उसकी कामयाबी की बिशारत देता हूँ, जिससे ना सिर्फ मेरी हस्ती पर यकीन आता है बल्कि मेरा कादर होना भी बपाया यकीन पहुँचता है। लेकिन चाहिए कि लोग ऐसी हालत तकवा और खुदा तरसी की पैदा करें कि मैं उनकी आवाज़ सुनूँ। ये बड़ी अहम शर्त है, सुनता हूँ लेकिन पहले हालत तकवा की पैदा करो, खुदा तरसी की पैदा करो, फिर मैं आवाज़ सुनूँगा। और फरमाया कि नीज़ चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं और कबल इसके जो उसको मारफत तामा मिले इस बात का इकरार करें कि खुदा मौजूद है और तमाम ताकतें और कुदरतें रखता है। यानी ये मुकम्मल मारफत अल्लाह ताला की मिल जाए, दुआओं की कबूलियत से उसके निशानात भी मिल जाएँ, उससे पहले इस बात पे यकीन और ईमान होना चाहिए कि खुदा मौजूद है। पहले ईमान मजबूत करो अल्लाह ताला पर, ईमान बिलगैब हो, और फिर ये कि तमाम ताकतें और कुदरतें रखता है वो, क्योंकि जो शख्स ईमान लाता है उसको इरफान दिया जाता है। ईमान पहले होगा फिर इरफान भी मिलेगा। बस ईमान का आला मयार होगा तो फिर ही कबूलियत दुआ के नज़ारे भी होंगे। ये नहीं कि किसी इब्तला से डामाडोल हो जाए इंसान। ये दलील अल्लाह ताला ने अपने होने की बताई है कि दुआ सुनता हूँ। बस अगर दुआ सुनी नहीं गई तो इस ताल्लुक़ में उस ताल्लुक़ में कमी है जो दो दोस्तों में होता है। और इस कमी को पूरा करने का तरीक भी बता दिया کہ تقویٰ کی حالت پیدا کرو, اس بات پر کامل یقین ہو اور اس کا اقرار کرو کہ خدا موجود ہے, اس کے وجود پر ایمان بالغیب ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ وہ تمام طاقتیں اور قوتیں رکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو تمام طاقتیں رکھتا ہو. بس یہ معیار ہیں, کم از کم معیار دعا کی قبولیت کے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ کیوں کر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں, میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں, اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں. بس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسا بناویں کہ میں اس سے ہم کلام ہو سکوں, یعنی اپنی حالتوں کو پہلے ٹھیک کرو, جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہم کلام ہو اور مجھ پر کامل ایمان لاویں تاکہ ان کو میری راہ ملے, ہدایت کی راہ تبھی ملے گی. بس یہ یقین کامل پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس طریق پر عمل کرنے اور ان شرائط پر چلنے کی ضرورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہیں, میں نے ابھی بیان کی ہیں. یعنی نمبر ایک, حالت تقویٰ ہو اور خدا ترسی پیدا ہو. نمبر دو, اس بات پر کامل ایمان ہو کہ خدا ہے. تجربہ ہے یا نہیں؟ ایمان بالغیب, کامل ایمان ہے کہ خدا ہے. اور نمبر تین, اس بات پر کامل یقین کہ وہ کامل طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا تو کہہ دیا اس کی طاقت نہیں ہے, شکوہ شروع ہو گیا. اس بات پر یقین ہو کہ وہ کامل طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے, بس دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے مایوسی کی باتیں کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی ذات پر شک کرنے والے پہلے اپنے جائزے لیں کہ کیا یہ تین حالتیں ان میں ہیں, اور جو بھی حالات ہوں وہ اس پر قائم رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کی یہ حالت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک بھی ہو. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ یعنی کہ یہی معنی ہیں کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہو تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے. اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے. دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں, یعنی دوسرے مذہب کے, بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی ندارت. اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو, اور یہی ذریعہ ہے. ایک صحیح عابد کی اعلیٰ غرض یہی ہونی چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو, اس کی محبت دل میں پیدا ہو, جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے. وجیب و دعوت دائے زادان کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے, گونگا نہیں ہے. دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہیں. کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے. اور سچے دل سے بلانا ضروری ہے, اور سچے دل سے بلانا کیا ہے, اس کی بات مانی جائے اور اس پر ایمان مضبوط ہو. پھر آپ نے فرمایا, جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے بس میں بہت ہی قریب ہوں, میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. فرمایا کہ بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں, بس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو, میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تم مجھے یاد کرتے ہو دل میں یا محفل میں. فرمایا کہ اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا, یہ سوال اٹھتا ہے, پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ہم پکارتے ہیں جواب نہیں دیتا, تو دیکھو. فرمایا کہ دیکھو, تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے. بس پہلی بات یہ ہے کہ دور کھڑے ہونے سے فائدہ کوئی نہیں, करीब आओ और मोहब्बत से कुर्बत मिलेगी, वो मोहब्बत पैदा करो अल्लाह ताला के दिल में। अपने कानों में कुछ नुक्स है, कमज़ोरी है, ईमान भी कानों में नक्श डालना ही है। इस कमज़ोरी ईमान को दूर करके ईमान को मज़बूत करो, फिर कुर्बत मिलेगी। वो शख्स तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें जवाब देगा। मिसाल दी आपने कि दूर से आवाज़ें दे रहे हो, तुम्हारी हल्की सी आवाज़ को पहुँच गई या आवाज़ें भी पहुँच गई, वो तुम्हें जवाब देगा। मगर जब वो दूर से जवाब देगा, वो दूर से जवाब देगा तो तुम बबाइस बहरापन के सुन नहीं सकोगे। अल्लाह ताला जवाब दे भी दे तो क्योंकि तुम्हारे ईमान में मजबूती नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत में कमी है, उसकी बातों पर अमल नहीं कर रहे, ये बहरापन तुम्हारे कानों का है जिसकी वजह से तुम उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते। अब वो अल्लाह ताला जवाब दे भी दे तो तुम यही कहोगे हमने जवाब नहीं दिया, हालांकि उसने जवाब दिया था कि अपनी हालत को बेहतर करो, तुमने अगर ऊंची आवाज़ सुननी है तो। लेकिन तुम बहरापन की वो आवाज़ भी नहीं सुन रहे। बस फरमाया कि जूं जूं तुम्हारे दरमियानी पर्दे और हिजाब और दूरी दूर होती जाएगी तो तुम ज़रूर आवाज़ को सुनोगे, तकवा में बढ़ते जाएंगे तो आवाज़ को सुनने की तवज्जो पैदा होती जाएगी। फरमाया कि जब से दुनिया की पैदाइश हुई है इस बात का सबूत चला आता है कि वो अपने ख़ास बंदों से हम कलाम होता है। अगर ऐसा ना होता तो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ये बात नाबूद हो जाती कि उसकी कोई हस्ती है भी। बस खुदा की हस्ती के सबूत का सबसे ज़बरदस्त दरिया यही है कि हम उसकी आवाज़ को सुन लें, या दीदार से या गुफ्तार से। बाज़ दफ़ा दिखा देता है अल्लाह ताला, बाज़ दफ़ा सिर्फ आवाज़ सुनाता है। बस आजकल का गुफ्तार कायम मुकाम है दीदार का। आजकल के जो अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिल जाएं, वही अल्लाह ताला को देखने के कायम मुकाम हैं। हाँ, जब तक खुदा के और उसके साहिल के दरमियान कोई हिजाब है उस वक्त तक हम सुन नहीं सकते। गुफ्तार भी अगर है तो सुन नहीं सकते क्योंकि हिजाब है, पर्दे हैं। जब दरमियानी पर्दा उठ जाएगा तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। बस करीब आओ, खालिस मोहब्बत पैदा करो तो ये कुर्बत मिलेगी, हिजाब दूर होगा। जवाब तो देता है अल्लाह ताला, कहता है ना देता हूँ, तुम सुन नहीं सकते। और पहला जवाब ये है कि मोहब्बत में बढ़ो। मोहब्बत में बढ़ोगे तो बहरापन भी दूर हो जाएगा। फिर अब-ए-इस्लाम एक जगह फरमाते हैं कि दुआ खुदा ताला की हस्ती का ज़बरदस्त सबूत है। चुनांचे खुदा ताला एक जगह फरमाता है कि वाइज़ा सआला का इबादी अन्नी व इन्नी करीबुन उजीब व दावत व दाएज़ा दान, यानी जब मेरे बंदे तो इसे सवाल करें कि खुदा कहाँ है और इसका क्या सबूत है, तो कह दो कि वो बहुत ही करीब है। और इसका सबूत यह है कि जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ, और ये जवाब कभी रोया सालिया के ज़रिए मिलता है, सच्ची ख्वाबें आ जाती हैं उनके ज़रिए जवाब मिल जाता है, कभी कश्फ और इल्हाम के वास्ते से, और अलावा बनी दुआओं के ज़रिए से खुदा ताला की कुदरतों और ताकतों का इजहार होता है। इसके अलावा भी खुदा ताला की कुदरतों और ताकतों का इजहार हो जाता है दुआओं के ज़रिए से, खुद ब खुद पता लग जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ सुन ली, हमारी दुआ सुन ली, और उसके नतीजे में ये बातें पैदा हो रही हैं। फरमाया और मालूम होता है कि वो ऐसा कादर है जबकि मुश्किलात को हल कर देता है। गरज दुआ बड़ी दौलत और ताकत है, और कुरान शरीफ में जा बजा इसकी तरगीब दी है, और ऐसे लोगों के हालात भी बताए हैं जिन्होंने दुआ के ज़रिए अपने मुश्किलात से निजात पाई। अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जड़ और इनकी कामयाबियों का असल और सच्चा ज़रिया यही दुआ ही है। बस मैं नसीहत करता हूँ, फरमाते हैं कि मैं नसीहत करता हूँ कि अपनी ईमानी और अमली ताकत को बढ़ाने के वास्ते दुआओं में लगे रहो। दुआओं के ज़रिए से ऐसी तब्दीली होगी जो खुदा के फजल से खात्मा बिल खैर हो जाएगा। ये पुरानी बातें ही नहीं हैं, आज के ज़माने में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी दुआओं की कबूलियत के वाक़यात लिखते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में बताता भी रहता हूँ वाक़यात, खुदा के वजूद पर रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के प्रोग्राम किया था, इसमें भी कई लोगों ने दुआ की कबूलियत के واقعات بیان کیے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس قدر نوازتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان کی مضبوطی کے لیے ہی دعاؤں کی قبولیت کو قبول کر کے ان کو قبولیت کا درجہ دے کے پکارنے والے کی آواز سن کر پھر اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیتا ہے. جو ایمان کمزور کے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ دکھا دیتا ہے ایمان میں مضبوطی عطا کرنے کے لیے. ایسے بھی سینکڑوں لوگ ہیں جو میرے مجھے خط لکھتے رہتے ہیں, میرے پاس مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں. دعا کی معرفت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں, معرفت فضل کے ذریعے سے ہوتی ہے, حاصل ہوتی ہے, اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے. فضل معرفت کو نہایت مصفہ اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو امارگی کی زندان سے نکالتا ہے. یعنی نفس امارہ کو, جو گناہوں کی طرف ابھارنے والا نفس ہے, اس کو اس قید سے نکالتا ہے, اپنے نفس کی قید سے نکالتا ہے اور بد خواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے. ایک سیلاب ہے, جس میں پانی کا سیلاب آتا ہے, اس طرح ایک سیلاب ہے نفسانی جذبات کا, اس سے انسان کو باہر نکالتا ہے, گناہوں کا سیلاب ہے. تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی گندگی سے تباً بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے. یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ کی کیفیت رکھتی ہے. یہ ظاہری نمازیں پڑھ لی ہم نے, آیا جلدی جلدی پڑھ لی, پانچ منٹ نماز فارغ ہو گئے, یہ نمازیں نہیں, یہ دعائیں نہیں. اس کے لیے معرفت چاہیے, اور وہ جو معرفت پیدا ہو تو پھر اس دعا کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اس نماز کا ہی مزہ اور ہوتا ہے. فرمایا پیدا ہوتی ہو اور وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے. وہ فنا کرنے والی چیز ہے, وہ گداز کرنے والی آگ ہے, وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے, وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے, وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے, ایک سیلاب ہے لیکن وہ سیلاب ہی کشتی بن جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے. بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے. دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے, دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے. دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کس طرح پتہ چلے کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. یہ جواب ہے ان کو کہ پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اللہ سے تعلق میں. اللہ تعالیٰ سے تعلق میں انسان اس وقت بڑھے گا جب پاک تبدیلی پیدا ہوگی. جب پاک تبدیلی پیدا ہوگی تو دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی ملیں گے. پھر فرمایا کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے, پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے, اور اس کی صفات غیر متبدل ہیں مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تبدیل ہو جاتی ہیں, وہ نہیں بدلی جا سکتی, لیکن ایسے تبدیلی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے اس کو اس طرح کوئی صفات میں تبدیلی ہو گئی, حالانکہ صفات وہی ہیں لیکن اس کا اظہار اب شروع ہو گیا. فرمایا کہ گویا وہ اور خدا ہے, حالانکہ اور خود بھی کوئی خدا نہیں, مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے. تب اس خاص تجلی کی شان میں اس تبدیلی یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا, یہی وہ خوارق ہے. پھر آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بکا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے، بہت زیادہ دور، میلوں دور ہو جاتا ہے۔ بس حقیقی دعا کی یہ خصوصیت ہے کہ فضول کاموں اور لغویات سے وہ دور ہو جاتا ہے، پاکیزگی اس کی فطرت میں آ جاتی ہے۔ وہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ اپنے دینی اور دین اور تقوی میں بڑھنے کے لیے بھی دعا کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے، یہی ایمان میں کامل ہونے کی نشانی ہے، ایمان میں بڑھنے کی نشانی ہے۔ پھر دعا کی گہرائی کو مزید کھولتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حصول فضل کا اقرب طریق دعا ہے، اور دعا کامل کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو، اضطراب ہو، گزارش ہو۔ جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے، انتہائی عاجزی سے رقت پیدا ہو، رو رو کے انسان دعا کرے، اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی، اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ کا فضل مانگنا پڑے گا۔ اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو جائے، لیکن یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تصنع کرتا ہی رہے۔ اصلی حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے، مسلسل لگا رہے، اللہ تعالیٰ سے پیچھا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب تک وہ حالت پیدا نہیں ہوگی میں نے نہیں اٹھنا، تب یہ حالت پیدا ہو جائے گی اور پھر اس کے فضل نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے، کچھ دیر دعا کرنے کے بعد دل بھر جاتا ہے، کہہ اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا، مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی میں ہی برکت ہے۔ یہ خاک، بظاہر یہ لگتا ہے خاک چھان رہے ہو، لیکن خاک چھاننے میں برکت ہے، آخر اس میں برکت پڑ جاتی ہے، کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے۔ اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا وہ دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، وہ مقصد جو حاصل ہونا ہوتا ہے وہ آخر اس کو مل جاتا ہے، جو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ مقصد اس کو مل جاتا ہے۔ فرمایا جب اس کا وہ دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت اور جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی دل جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل کی حالت ہو جاتی ہے، جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر لوازمات ہی پیدا ہو جاتے ہیں دعا کے۔ جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنے ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضے میں، قبضہ و تصرف میں ہے، تو اس کو صاف کر دے، اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بس چاہتا ہے، بڑا دل گھٹا ہوا ہے اس کی حالت میں، چاہتا ہے کہ ایک کشائش پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اس کی محبت بڑھے، تو اس قبض میں سے بس نکلائے گا۔ یہ دل کی جو تنگی ہوتی ہے بظاہر، اس میں سے بھی انسان کا دل کھل جاتا ہے اور رقت پیدا ہو جائے گی۔ دل کھلنا کیا ہے؟ پھر دعاؤں میں رقت پیدا ہو جائے گی، انسان کو رونا آئے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قبولیت کی گھڑی کہلا، جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے، جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے، اور گویا ایک کچرا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو انسان کو خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ اب قبولیت دعا کا وقت ہے، اور پھر اس بات پر بھی یقین ہوتا ہے کہ اب جو خدا تعالیٰ میرے لیے کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی ہو، بلکہ یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس رقت کے بعد تسلی ہوتی ہے کہ اب خدا تعالیٰ اس کے جو دعا، اس دعا کے بعد اس کے نتیجے میں جو بھی میرے لیے کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہے، یہ ایمان بڑھ جاتا ہے، کوئی شکوہ دل میں نہیں رہتا۔ بس یہ وہ حالت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، और इसके लिए हमें अपने जायजे भी लेते लेना चाहिए. फिर इसकी मज़ीद वजाहत फरमाते हुए एक जगह आपने फरमाया, दुआ तो एक ऐसी चीज़ है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है. दुआ के साथ मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है. जो लोगों को दुआ की कदर व कीमत मालूम नहीं हो जाता है, लोगों को फरमाया, लोगों को दुआ की कदर व कीमत मालूम नहीं, वो बहुत जल्द मलूल हो जाते हैं और हिम्मत हार कर छोड़ बैठते हैं. हालांकि दुआ एक इस्तिकलाल और मुदावमत को चाहती है. जब इंसान पूरी हिम्मत से लगा रहता है तो एक बदखुल्की क्या हज़ारों बदखुल्कियों को अल्लाह ताला दूर कर देता है और उसे कामिल मोमिन बना देता है. लेकिन इसके वास्ते इखलास और मुजाहिदा शर्त है जो दुआ ही से पैदा होती है. कि इखलास हो, एक मुजाहिदा हो, लगातार कोशिश हो, बस ये शर्त है जो पैदा करने की ज़रूरत है. इसके लिए हमें अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है. क्या ये इखलास और मुजाहिदा की हालत हम में पैदा हो गई है या हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? मुजाहिदा का मतलब ये है कि मुसलसल कोशिश करते चले जाना और थकना नहीं. दुनियावी कामों में हम कोशिश करते नहीं थकते, तो खुदा का कुर्ब पाने में क्यों थकें? फिर इसकी फ़िलासफ़ी को बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि इस ज़िंदगी को इस कदर कभी ख़्याल करके इससे निकलने के लिए कोशिश करे और दुआ से काम ले. क्योंकि जब वो हक़ तदबीर अदा करता है और फिर सच्ची दुआओं से काम लेता है तो आखिर अल्लाह ताला उसको निजात दे देता है और वो गुनाह की ज़िंदगी से निकल आता है. क्योंकि दुआ भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि वो भी एक मौत ही है. जब इस मौत को इंसान कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको मुजरमाना ज़िंदगी से, जो मौत का मुजब है, बचा लेता है और उसकी एक पाक ज़िंदगी अता करता है. मुजरमाना ज़िंदगी भी एक मौत ही है. अगले जहान में जाके जो सज़ाएँ मिलनी हैं या इस दुनिया में बाद मिल जाती हैं, पर इससे बचा लेता है इंसान अल्लाह ताला. फरमाया कि बहुत से लोग दुआ को एक मामूली चीज़ समझते हैं. सो याद रखना चाहिए कि दुआ यही नहीं है कि मामूली तौर पर नमाज़ पढ़कर हाथ उठाकर बैठ गए और जो कुछ आया मुंह में से कह दिया. इस दुआ से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये दुआ निरी एक मंत्र की तरह होती है. जरा मंत्र पढ़ लेते हैं बाद मज़ुब वाले, ये तो मंत्र ही है. ना इसमें दिल शरीक होता है और ना अल्लाह ताला की कुदरतों और ताकतों पर कोई ईमान होता. दिल से तो आवाज़ निकल नहीं रही होती, ना ये इजहार हो रहा होता कि अल्लाह ताला सब कुदरतों और ताकतों का मालिक है. याद रखो, दुआ एक मौत है. और जैसे मौत के वक्त इज़तराब और बेकरारी होती है, इसी तरह पर दुआ के लिए भी वैसा ही इज़तराब और जोश होना ज़रूरी है. इसलिए दुआ के वास्ते पूरा पूरा इज़तराब और गुदाजिश जब तक ना हो तो बात नहीं बनती. बस चाहिए कि रातों को उठ उठ कर नहायत तज़र्रो और ज़ारी और इब्तिहाल के साथ खुदा ताला के हुज़ूर अपनी मुश्किलात को पेश करे और इस दुआ को इस हद तक पहुँचावे कि एक मौत की सी सूरत वाक़ हो जावे. उस वक्त दुआ कबूलियत के दर्जा तक पहुँचती है. फरमाया ये भी याद रखो कि सबसे अव्वल और ज़रूरी दुआ ये है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ करने की दुआ करे. बड़ी अहम बात है. पहली दुआ ये है कि अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ करने की दुआ करे इंसान. सारी दुआओं का असल और जुज़ यही है. फरमाया सारी दुआओं का असल और जुज़ यही है, जड़ दुआओं की यही है. क्योंकि जब ये दुआ कबूल हो जाएगी और इंसान हर किस्म की गंदगियों और आलूदगियों से पाक साफ होकर खुदा ताला की नज़र में मुतहर हो जाएगा. यह भी बड़ी आम बात है. यह नहीं कि हमने समझ लिया हम पाक हो गए. खुदा ताला की नज़र में मुतहर हो जाएगा. तो दुआ करते चला जाए जब तक तसल्ली ना हो जाए खुदा ताला ने मुझे पाक कर दिया और उसकी नज़र में पाक हो जाऊँ. इसका मतलब यह है कि फिर दोबारा बुराई का ख्याल ना आए. तो फिर दूसरी दुआएँ जो उसकी हाजात ज़रूरिया के मुतल्लिक होती हैं, वो उसको मांगनी भी नहीं पड़ती और ख़ुद ब खुद कबूल होती चली जाती हैं. जब यह हालत हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी दोस्ती का हक अदा करता है और फिर उसकी हाजात को पूरा करता रहता है. फरमाया कि बड़ी मुशक्क़त और मेहनत तलब यही दुआ है कि वो गुनाहों से पाक हो जाए. ये कोई मामूली दुआ नहीं, बहुत बड़ी दुआ है गुनाहों से पाक होने की. और खुदा ताला की नज़र में हम मुत्तकी और रास्तबाज़ और खुदा ताला की नज़र में मुत्तकी और रास्तबाज़ ठहराया जाए. اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی اور آس پاس ہوں, اپنے آپ کو نہ سمجھ دیں یا لوگ نہ ہمیں صرف سمجھیں. یعنی اول اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے. جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی, کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں. اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور متولی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے, اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے. چاہے وہ دنیاوی ہے جاتا ہے, وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. یہ ایک باریک سر ہے, بڑا باریک راز ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے. اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدے کا کام ہے, کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے. جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے. جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں آتی, جلد بازی کام نہیں آئے گی. خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عطا عنایت فرمائے, جو چاہے دے اور جب چاہے دے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمیشہ. سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدزنی کرے, بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا ہو جاوے. بس مستقل مزاجی شرط ہے. اور سب سے اہم دعا اپنے آپ کو پاک کرنے کی ہے, ایسی پاکیزگی جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پاکیزگی ہے. دعا کی قبولیت کے لیے کیا حالت ہونی چاہیے, اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار سے پہنچ درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے. جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں, اس کے بعد زمین پر اثر دکھاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے تو وہاں سے حکم جاری ہو جاتا ہے اس کا, اور پھر اس کے اثرات پھر زمین پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو, اسے چاہیے کہ دعا کرے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ہوگا, تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سوال اٹھتے ہیں. اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دعا کیوں ضروری ہے, آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی. دعا کے لیے کہتے ہیں بعض لوگ, ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہو جائے, ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس طرح اس نے قبول کرنی ہے. بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دعا نہیں ہوتی. دعا کے لیے کہا بھی جاتا ہے, سخت ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ دل کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے. چونکہ اس کے سر سے لوگ واقف نہیں اس راز سے لوگ واقف نہیں, اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حالت نہیں پیدا ہوئی تو فائدہ کیا دعا کرنے کا. فرمایا کہ اس پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جف القلم والی یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے بات ٹھیک ہے, یعنی پھر تو یہی ہوا نا کہ جو تقدیر ہے ہمارے لیے ہے مقدر وہی ہونا ہے, تو کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی, کیا ضرورت ہے وہ کوشش کرنے کی. فرمایا لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے, یہ تو ضرور ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ یہ ہوگا, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دے. وے علم میں ہونا یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو طاقتوں سے باہر چلا گیا وہ بات, کہ وہ ضرور اسی طرح ہوگا. اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ کچھ ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش سے بے سود ہے, تو پھر دنیاوی مثال آپ نے لی ہے کہ سر میں درد ہو, درد سر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ کچھ وقت کے بعد درد سر آپ ہی ہٹ جائے گی, یا ہونی ہے تو ہونی ہے, پھر دوائی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیاس کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہو؟ ایک وقت آتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو پانی نہیں پیتے تو پیاس خود بخود مر جاتی ہے. لیکن فوری طور پہ پانی پیا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کی پیاس مرے, پیاس سے مر بھی جاتے ہیں لوگ. इसलिए प्यास के लिए ठंडा पानी क्यों पीते हो, इसलिए कि प्यास बुझे। बात यह है कि इंसान के तरद्दुद पर कुछ ना कुछ नतीजा ज़ाहिर होता है। जब इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, दुआ करता है, तो फिर उसका नतीजा भी ज़ाहिर होता है। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला के इल्म में यह है ये होगा, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तकदीर को बदल ही देता है दुआओं के ज़रिए से। एक मुर्दा की बीमार है, उसकी मौत को डॉक्टरों ने कह दिया मरने वाला है, लेकिन दुआओं की वजह से उसको 9 साल, 4 साल, 10 साल की ज़िंदगी मिल जाती है, तो अल्लाह ताला ने वो तकदीर बदल दी। ये तो ठीक है, हर इंसान ने की फना है, लेकिन उसकी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमा देता है और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा देता है। फरमाया कि दुआ उमदा शय है, अगर तौफीक हो तो ज़रिया मगफरत का हो जाती है। अगर और कुछ भी नहीं होता अगर, तो ये मगफरत का ज़रिया ही बन जाती है दुआ। अगर वो मकसद पूरा भी ना हो जिसके लिए दुआ की जाती है, तब भी अल्लाह ताला उसको संभाल लेता है उस दुआ को, और वो इस दुनिया में या अगले जहान में उसके लिए मगफरत का ज़रिया बन जाती है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करने का ज़रिया बन जाती है, उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाती है, और इसी के ज़रिए से रफ्ता रफ्ता खुदा ताला मेहरबान हो जाता है, और फिर खुदा ताला की मेहरबानियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर इस ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाए इनाम मगफरत का, तो फिर खुदा ताला की मेहरबानी के जज्बे भी इंसान देखना शुरू कर देता है। दुआ के ना करने से, फरमाया कि दुआ के ना करने से अव्वल जंग दिल पर चढ़ता है, दुआ करने से दिल पर जंग चढ़ जाता है, फिर कसावत पैदा होती है, दिल में सख्ती पैदा हो जाती है कि क्या ज़रूरत है दुआ की, दूर हटता जाता है इंसान, फिर खुदा से अजनबीयत पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला से दूरी पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला को गैर समझने लग जाता है, फिर अदावत पैदा होती है, फिर नतीजा सलब ईमान हो जाता है, और आखिर में फिर अल्लाह ताला से ईमान ही उठ जाता है। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं जो दुआ ना करने की वजह से होती हैं। वो तदरीज फिर आदमी को पहले जंग लगता है, फिर सख्ती पैदा होती है, फिर गैरियत पैदा होती है, फिर अदावत पैदा, दुश्मनी फिर बढ़ने लग जाता है इंसान, ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, फिर ईमान ज़ाया हो जाता है, फिर देरिया हो जाता है इंसान। इसलिए दुआ की तरफ ज़रूर आओ, और फिर जो ईमान ज़ाया हो जाए तो फिर इंसान की दुनिया वक़्त दोनों बर्बाद हो गई। फिर ये बात बयान फरमाते हुए कि किस किस्म की दुआ इस्लाम का फ़ख्र है, आप फरमाते हैं दुआ इस्लाम का ख़ास फ़ख्र है और मुसलमानों को इस पर बड़ा नाज है, मगर याद रखो कि ये दुआ ज़बानी बकबक का नाम नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है कि दिल खुदा ताला के खौफ से भर जाता है और दुआ करने वाले की रूह पानी की तरह बहकर आस्ताना उलूहियत पर गिरती है और अपनी कमज़ोरियों और लर्जिशों के लिए कवि और मुक्तदिर खुदा से ताकत और कुव्वत और मगफरत चाहती है। और ये वो हालत है कि दूसरे अल्फाज में इसको मौत कह सकते हैं। जब ये हालत मैसर आ जावे तो यकीनन समझो कि बाब अजाबत उसके लिए खोला जाता है, अब दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खुल गया, और ख़ास कुव्वत और फजल और इस्तिकामत बदियों से बचने और नेकियों पर इस्तिकलाल के लिए अता होती है। ये ज़रिया सबसे बढ़कर ज़बरदस्त है, मगर बड़ी मुश्किल ये है कि जो लोग हैं कि लोग दुआ की हकीकत और हालत से महज ना वाकिफ हैं, और इसी वजह से इस ज़माने में बहुत से लोग इससे मुनकर हो गए हैं, क्योंकि वो इन तासीरात को नहीं पाते। और मुनकर होने की एक वजह यह भी है कि वो कहते हैं कि जो कुछ होना है वो तो होना ही है, कोई तकदीर वाली बात, फिर दुआ की क्या हाजत है। मगर मैं खूब जानता हूँ कि यह तो निरा बहाना है, उन्हें चूँकि दुआ का तजर्बा नहीं, उसकी तफसीर पर इतला नहीं, इसलिए इस तरह कह देते हैं, वरना अगर वो ऐसे ही मुतवक्कल हैं तो फिर बीमार होकर इलाज क्यों करते हैं, जबकि दूसरी अशा में तासीरात मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि बातनी दुनिया में तासीरात ना हों, यानी कि रूहानी और अंदरूनी जो है उसमें तासीरात ना हों, जिनमें से दुआ एक ज़बरदस्त चीज़ है। बस दुआ में तासीरात हैं, लेकिन उनकी दुआओं में जो अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने वाले हैं, हुकूकुल और हुकूकुल बात की अदायगी करने का हक अदा करने वाले हैं और मुस्तकिल मिजाजी से करते चले जाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन्हें करने वाले हैं और जिनसे रोका है उन्हें रुकने वाले हैं, और फिर ईमान में ज़रा भी उनकी लर्जिश ना आए बल्कि ईमान में बढ़ते चले जाने वाले हैं, फिर ये हालत पैदा हो जाती है। दुआ को मुस्तकिल मिजाजी से करते चले जाने के बारे में आप फरमाते हैं کہ دعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور جلد ہی تھک کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے۔ میرے نزدیک دعا بہت عمدہ چیز ہے، اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ خیالی بات نہیں، جو مشکل کسی تدبیر سے حل نہ ہوتی ہو اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے اسے آسان کر دیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دعا بڑی زبردست اثر والی چیز ہے، بیماری سے شفا اس کے ذریعے ملتی ہے، دنیا کی تنگیاں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں، دنیا کی تنگیاں اور مشکلات بھی اس سے دور ہوتی ہیں، دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو دعا سے حاصل نہیں ہوتی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک یہ کرتی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو پاک کرتی ہے، اور یہی اصل مقصود ہونا چاہیے انسان کا، ایک مومن کا، ایک عابد کا۔ اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے، گناہ سے نجات دیتی ہے، اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعے سے آتی۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو دعا پر ایمان ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر اور کریم خدا ہے۔ دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کو شکوہ کرنے والوں کے جواب میں آپ کی جگہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی خیال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی ہے، مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ نماز اور دعا جب تک انسان غفلت اور کثرت سے خالی نہ ہو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہوا کرتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہے مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، تو مٹھاس سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا، مگر پیشتر اس کے کہ مٹھاس اپنا اثر کرے، زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دے گا، مار دے گا انسان کو۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے۔ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کی شرائط پہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مکمل طور پر مانی جائے، لبیک کہا جائے، اور اس پہ ایمان مضبوط ہو۔ کچھ ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کا ڈرنا انسان چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، ان کا استعمال کرنا بھی دعا کے ساتھ ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائے میں ہوتی ہے۔ اصلاح ہونے کے لیے بہرحال کوئی اسباب مہیا ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ہی ایک مخفی سبب ہے، دعا بھی تو ایک سبب ہی ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا، اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان ضعیفہ، یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے، پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسی عالی درجہ اور عرفہ مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کے جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص اس کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر جو لوگ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے. ہاں میری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے, اسباب سے کام لے. اسباب سے کام نہ لینا اور میری دعا کر سے کام لینا, یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے. اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاش محض سمجھنا یہ دہریت ہے. یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے. جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی. وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح صفائی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے, اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے. ایک لمحے میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی. اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ یہی دعا ہے. یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے, اور اگر ہر وقت اس میں لگا رہے پھر فرمایا خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے لیے تعلق کی ضرورت ہے. بغیر تعلق کے دعا نہیں ہو سکتی. پہلے بزرگوں کی بھی اس قسم کی باتیں چلی آتی ہیں جن سے دعا کرنے والوں کو دعا کرانے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی. خانقاہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بھی تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے, اور نہ ہی اس کے لیے درد دل ہی ہوتا ہے, اور نہ ہی جوش دعا پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاری میں مبتلا بھی رہے اور صرف منہ سے دم بھرتا رہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے. ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا کی طرف انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں جتبی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی, اس وقت تصوات میں اثر نہیں آ سکتا. بس ہمیں ان دنوں میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ برکت کا مہینہ ہمارے لیے مہیا فرمایا ہے, اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہی ہماری دنیا واپس سنوارنے کا ذریعہ ہے. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اس میں خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنا لائحہ عمل بناتے ہوئے, ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے, راتوں کو اٹھ کر اس کے حضور جھکتے ہوئے اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہم اس ہدایت کو پانے والے ہوں جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے. رمضان کی دعاؤں میں خاص طور پر جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں کریں, اسیران کے لیے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کے سامان جلد سے جلد فرمائے. یمن کے اسیران کے لیے دعائیں کریں, خاص طور پر ایک خاتون ہیں, ان کو قید میں ظالمانہ طور پر ایک تنگ سی کوٹھری میں رکھا ہوا ہے جو باقی اسیران سے علیحدہ ہیں, لیکن بڑے صبر اور ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں رہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے بھی سامان جلد پیدا فرمائے. جو بزنیاں جماعت کے بارے میں ان لوگوں کے دل میں ہیں یعنی مخالفین کے, اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے. فلسطینیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بظاہر تو یہ کہتے ہیں جی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن حالات تو بدتر ہی ہو رہے ہیں. یو این کا ریزولیشن جو پاس ہوا ہے اس کے باوجود یہ ظلم اسی طرح جاری ہے, اور یہاں مغربی بڑی طاقتوں کے دورے معیار کا بھی پتہ چلتا ہے. یہی ظلم جب ان کے پسندیدہ لوگوں پر ہو, ملکوں پر ہو, تو فوری دوسرے ملک پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. لیکن اسرائیل پر پابندی نہیں لگائی جائیں گی, بلکہ امریکہ نے گزشتہ دنوں کئی بلین ڈالر کی غیر مشروط امداد ان کے لیے منظور کی ہے. لیکن فلسطینیوں کے لیے چند ملین کی امداد منظور کی ہے, پھر شرط یہ لگا دی کہ وہ اسرائیل کے خلاف عدالت انصاف میں نہیں جائیں گے یا کسی فورم پہ نہیں جائیں گے جہاں ان کو اس کے خلاف کچھ کہنے کا موقع ملے. تو ان سے ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بس دعا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان مظلوموں کو ان ظالموں سے نجات دے, اور ہمیں بھی ان کے مظلوموں کے لیے دعا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر